آپ دیکھ رہے ہیں ایک خصوصی پروگرام حج کے بارے میں، حج اور امت مسلمہ. غامدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم عبادت کے بارے میں آپ سے استفسار کر رہے ہیں. خواتین حضرات، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی پروگرام حج کے سلسلے کا، حج اسپیشل، اور ایک کالر لائن پہ ہیں، ان سے سوال سنتے ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جناب
اعجاز احمد بات کر رہا ہوں ڈیرہ غازی خان سے.
جی اعجاز صاحب،
میں نے جاوید صاحب سے یہ سوال کرنا تھا کہ یہ جو حج کے دنوں میں قربانی کے لیے جو ہے نا 10 دن پہلے منع کر دیا گیا ہے کہ بال کٹوانا منع ہے، ناخن ترشوانا منع ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے واضح طور پہ ثابت ہے؟ جو تمام مسلمان داڑھی بڑھا لیتے ہیں، ناخن بھی نہیں کٹوا سکتے، بال بھی نہیں کٹوا سکتے.
صحیح، یہ جاوید صاحب سے پوچھتے ہیں، لیکن ایک ترتیب سے آپ کا سوال سامنے آئے گا. جاوید صاحب، آپ قربانی کی بات جو کر رہے تھے اس میں یہ واضح آپ نے اپنے نقطے سے کر دیا کہ وہ واجب کیوں نہیں ہے، لیکن اس میں جو بات ایک اور آپ نے اشارتاً فرمائی تھی اس کی میں چاہتا ہوں آپ وضاحت کر دیں کہ قربانی کسی اس صورت میں بھی ہو سکتی ہے کہ سربراہ مملکت قربانی کر دے، کوئی گھر کے سب افراد کی طرف سے جو اہل خانہ کا سربراہ ہے وہ قربانی کر دے، اور جیسے وہ بھائیوں کے لحاظ سے انہوں نے بات کی کہ وہ مل کر کچھ قربانی کر دیں. یہ اس کی کیا بنیاد ہے؟
رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اس معاملے میں عمل کیا اسی کو دیکھیں گے.
یعنی وہاں ایسے حضور نے کیا کسی وقت؟
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر قربانی کی. آپ کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ آپ ہمیشہ ایک خاص اہتمام سے قربانی کرتے تھے، پھر ایک موقع پر آپ نے بہت زیادہ قربانیاں کی، یعنی 60 کے قریب اونٹ ذبح کیے، بلکہ بعض روایتوں میں 100 کے قریب تعداد آتی ہے. تو اس موقع پر کہا کہ میں نے یہ اپنی امت کی طرف سے کر دی ہے. تو اس طرح گویا یہ بات آپ نے واضح کر دی کہ اس میں ایک طرح سے ایک علامتی اظہار پوری قوم کی طرف سے بھی ہو جاتا ہے. ایسے حالات ہوتے ہیں نا بعض اوقات، میں نے جس طرح عرض کیا کہ تمدن کی تبدیلی کے ساتھ اب صورت یہ بنتی جا رہی ہے کہ قربانی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی بعض حالات میں. تو اس میں کہ نا جانور اتنی بڑی تعداد میں میسر نہ ہو سکیں، ممکن ہے کوئی اور تمدنی تقاضے ایسے ہوں جس میں یہ کرنا ممکن نہ رہے، تو اس صورت میں پھر آپ اس کو قائم مقامی کے اصول پر بھی کر سکتے ہیں. تو یہ چیز سب نیت میں شریک ہو گئے، سب نے ارادہ کیا، سب نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی یہ قربانی قبول کرے، لیکن جانور حکمران کی طرف سے، سربراہ خاندان کی طرف سے ذبح کر دیے گئے. یہ عام حالات کی چیز نہیں ہے، بعض خصوصی حالات میں آپ اس کو اختیار کرتے ہیں. عام حالات میں تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہر شخص اگر اللہ توفیق دے تو یہ عبادت ہے، قربانی کرے، اور عبادت کی حیثیت سے اس کی جیسے میں نے عرض کیا بڑی اہمیت ہے. اس وجہ سے نہ حج میں اس کو کوئی کمتر چیز سمجھنا چاہیے یا عام حالات میں. میں تو ہمیشہ یہ خواہش رکھتا ہوں کہ اب ہمارے یہاں حدی کے جانور لے جانے کی روایت ختم ہوتی جا رہی ہے، اگر کوئی اہتمام ہو سکے تو اس کا بھی بندوبست کرنا چاہیے. لوگ چونکہ جہازوں سے جاتے ہیں ان کے لیے جانور لے کر جانا ممکن نہیں رہتا. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ لوگ جانوروں کو باقاعدہ قلادے پہناتے تھے، پھر ان کے اوپر کچھ علامتیں لگا لیتے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کو ہانکتے ہوئے بہت برا سجا کر حرم میں لے جاتے تھے. یہ چیز کم و بیش اب دیکھیں تو ہمارے لیے تو
یہ پسندیدہ ہے، دین
ظاہر پسندیدہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کیا ہے، اور سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اس طرح قربانی کے جانوروں کے لیے قلادے تیار کیے اور اس طریقے سے ہم نے ان کو بھیجا. تو یہ گویا ایک ہدیہ تھا جو بھیجا جاتا تھا. یہ طریقہ اب تمدن کی تبدیلی کے ساتھ ممکن نہیں رہا. اس وقت لوگوں کو عام طور پر یہ خیال ہوتا ہے کہ جب وہ قربانی کر رہے ہیں تو حج کی قربانی کر رہے ہیں، دراں حال ہے کہ وہ حج اور عمرے کو ایک سفر میں جمع کرنے کی قربانی ہوتی ہے. حج کی قربانی تو کوئی بھی نہیں کرتا. اگر حج کی قربانی لوگ کریں تو پھر ان کو دو قربانیاں کرنی چاہیے، یعنی ایک قربانی وہ حج کی کریں جو نفل عبادت ہو جائے گی، اور ایک قربانی حج اور عمرے کو ایک سفر میں جمع کرنے کی کرے. تو یہ بہت کم لوگ ہیں جن کو اس کا پتہ بھی ہوتا ہے یا وہ اس میں ان کو ایجوکیٹ کیا گیا ہے اور وہ یہ کرتے ہیں. باقی لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے وہ قربانی کر دی ہے تو وہ حج کی قربانی ہو گئی ہے. حج کی قربانی اس وقت 90% لوگ نہیں کرتے،
اگرچہ وہاں اصل قربانی وہ ہے،
یعنی قربانی ہو رہی ہوتی ہے، اس کے لیے پیسے دیتے ہیں، بینک میں جمع کراتے ہیں، قربانی کی جاتی ہے، اس کے بعد بال منڈواتے ہیں، لیکن یہ حج کی قربانی نہیں ہوتی. یہ اصل میں عمرے اور حج کو ایک سفر میں جمع کرنے پر جو قربانی عائد کی گئی ہے یہ وہ
جو حج تمتو کہا گیا،
جس کو حج تمتو کہتے ہیں،
جاتی عمرہ کر لیتے ہیں.
حج تمتو ایک قسم بنا دی گئی ہے حج کی، تو لوگ اس کی حقیقت سے ناواقف ہو گئے. حج تمتو حج کی کوئی قسم نہیں ہے، بلکہ صرف اتنی بات ہے کہ آپ حج کرنے کے لیے گھر سے نکلیں، آپ نے حج کے کرنے کا ارادہ کیا اور آپ کو خیال ہوا کہ کہاں میں دو سفر کر سکوں گا، میں اسی سفر میں عمرے کا بھی فائدہ اٹھا لیتا ہوں. تو قرآن نے اس کو انہی الفاظ میں بیان کیا ہے کہ جس نے حج کے ساتھ ملا کے حج کے سفر میں عمرہ کر کے عمرے کا بھی فائدہ اٹھا لیا، وہ پھر اس کے جرمانے کے طور پر قربانی دے، کیونکہ اس نے ایک رعایت سے فائدہ اٹھایا ہے. میں مزید واضح کر دوں کہ قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو رعایت ہے یہ وہاں رہنے والوں کے لیے نہیں دی. لم یکن لحاظر المسجد الحرام، یعنی جو وہاں پہ مسجد حرام کے قرب و جوار میں رہتے ہیں، مکے کے لوگ ہیں یا وہاں کے عرب کے لوگ ہیں، ان کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. ان کو حج کے لیے الگ سفر کرنا ہے، ان کو عمرے کے لیے الگ اہتمام کرنا ہے.
اس کی کیا وجہ جاوید صاحب کہ یہ اللہ میاں ایسے چاہتے ہیں؟ کیونکہ اس سے ایک اور بھی مسئلہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہمارے یہاں جو لوگ جاتے ہیں وہ ایک عمرہ تو جاتے ہی کرتے ہیں، اس کے بعد حج ہو گیا، پھر یہ عمرے ایک کے بعد ایک کرتے ہیں، وہ تو یہ تو دین میں بالکل پسندیدہ نہیں.
میں تو اس کو سمجھ نہیں سکا کبھی، یعنی میں نے کبھی سمجھ سکا کہ جب ایک سفر میں آپ ایک حج و عمرہ کو جمع کریں تو اس پر آپ کو قربانی دینا پڑتی ہے، تو یہ عمرے کے بعد عمرہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ عبادت کو مذاق بنا لینا ہے. عبادت بڑے اہتمام سے کرنی چاہیے، حج معمولی عبادت نہیں ہے. حج اصل میں عبادات میں بھی ایک بڑی غیر معمولی اہمیت کی عبادت ہے. تو آپ عمرہ کریں، آپ حج کریں، اس کے بعد آپ نماز پڑھیں، اس کے بعد نفل پڑھیں. آپ یہ دیکھیے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے تشریف لائے تو آپ نے اسی طریقے سے عمرہ کیا. عمرہ کرنے کے بعد چونکہ آپ کے پاس حدی کے جانور تھے تو آپ احرام بھی نہیں کھول سکتے تھے، چنانچہ ایک طرح سے اسی احرام میں آپ نے جس میں عمرہ کیا اسی میں آپ نے حج کیا. اس کے بعد بھی حضور کو کافی عرصہ وہاں ٹھہرنا پڑا، اس لیے کہ سیدہ عائشہ کے ساتھ وہ صورت ہو گئی جو عورتوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، اس میں وہ طواف نہیں کر سکتی تھی اور ان کی خواہش تھی کہ عمرہ کر کے جائیں گی. اس دوران میں آپ آتے رہے، آپ نماز پڑھنے کے لیے حرم میں آتے تھے، لیکن آپ نے کوئی دوسرا عمرہ نہیں کیا. صحابہ کرام میں تو یہ بحث ہوتی تھی کہ کیا سال میں دو عمرے کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں لوگ بالکل اس کو ایک یوں سمجھ لیجئے کہ مذاق کی صورت دے لیتے ہیں. یہ میرے خیال میں صحیح طریقہ نہیں ہے. میں جہاں تک سمجھ سکا ہوں، آپ عمرے کو اہتمام کے ساتھ کیجئے. ایک بار آپ نے عمرہ کر لیا، آپ کبھی دوبارہ اللہ تعالیٰ موقع دے گا تو پھر دوسرے سفر میں آپ کیجئے. یا جیسے مثال کے طور پر ایسے ہوتا ہے کہ لوگوں نے عمرہ کیا پھر وہ مدینہ چلے گئے، اب مدینہ سے ان کو دوبارہ حرم میں آنے کا موقع مل جاتا ہے تو وہ ایک اور عمرہ کر سکتے ہیں.
یہ دو سفر،
یہ اہتمام تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہاں بیٹھے ہوئے مسجد تنیم میں گئے اور جا کے عمرہ کر لیا، یہ طریقہ جو ہے میں
یہ بالکل سنت کے خلاف ہے.
یہ صحابہ اکرام کے طریقے کے بھی خلاف ہے، یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل کے بھی خلاف ہے. اتنے دنوں آپ رہے، اگر یہ کوئی ایسی چیز ہوتی جس کا اہتمام کیا جا سکتا تھا تو حضور بھی ایسے ہی کرتے، بلکہ سیدہ کو آپ نے بھیجا تو ان کے بھائی کو ساتھ بھیج دیا، خود نہیں کیا.
ایک سوال اور لیتے ہیں جناب. السلام علیکم.
ہلو
جی.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی میں غامدی صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے.
جی ارشاد فرمائی.
کہ حج کے بعد جو سر منڈوانا کی شرط ہے،
جی جی،
آیا یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا سر منڈوا دے، یا اگر آپ ایک بال مطلب ایک انگلی کے برابر بال بھی آپ کاٹ کے مطلب وہ بھی آپ کا حج لازمی ہے کہ گج کروانی لازمی ہے؟
اچھا پوچھ لیتے ہیں جی جاوید صاحب سے. جیسا قربانی کے بارے میں یہ کچھ بات ہو گئی، اس میں ایک سوال البتہ وہ رہ گیا کہ یہ جو کچھ جانور ہیں ایسے جیسے مرغی، تیتر، بٹیر وغیرہ، ان کی قربانی کیوں نہیں ہو سکتی؟
یہ بات یہ قربانی کے بارے میں جو سنت نبیوں نے قائم کیا وہ یہی ہے کہ آپ خاص جانوروں ان کو قربان کرتے ہیں. ان میں اونٹوں کی قربانی ہوتی ہے، گایوں کی قربانی ہوتی ہے، بھیڑ بکریوں کی قربانی ہوتی ہے. حضور نے بھی ہمیشہ انہیں کی قربانی کی اور ایسا نہیں کبھی کیا گیا. بعض لوگ اصل میں ایک حدیث سے قیاس کرتے ہیں، اس میں جمعے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، تو اس میں آپ نے بیان کیا ہے کہ جیسے تم نے گائے کی قربانی کی اتنا اجر ہوگا، یا جس طرح تم نے اونٹ کی قربانی کی اور پھر مرغی کی اور پھر انڈے کی، یعنی اس میں تمثیل کے انداز میں یہ بات بیان کی گئی ہے. تو تمثیل ایک بالکل الگ چیز ہوتی ہے اور کسی چیز کا مشروع ہونا ایک بالکل الگ،
یعنی وہاں قانون بیان نہیں،
وہاں قانون بیان نہیں ہوا. تو اس لیے میرے نزدیک تو اس معاملے میں انہی جانوروں کی قربانی کرنی چاہیے. زیادہ سے زیادہ آپ سیدنا عبداللہ بن عباس کا ایک فتویٰ ہے، اس کی روشنی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ نہیں میرے پاس تو جانور نہیں ہے اور میں اس سعادت سے محروم ہوں، اور اس نے کوئی اس طرح مرغی یا کوئی چیز ذبح کر دی، تو امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں گے. لیکن اصل قربانی جو مشروع کی گئی ہے وہ انہی جانوروں کی
جو بیان کر دیے گئے. جیسا ایک سوال بہت پہلے کا میرے پاس رکھا ہوا ہے کہ ایک صاحب بیمار ہیں، ان کے پاس کچھ پیسے ہیں جو حج کی خواہش بھی رکھتے ہیں، پھر کوئی اور ضرورت سامنے آ جاتی ہے، اس میں ترجیح قائم کرنا مشکل ہو جاتا ہے آدمی کے لیے.
دیکھیے بات یہ ہے کہ آدمی کو حج کو ایک بڑی عبادت سمجھ کر اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. انہوں نے اگر پیسے جمع کیے ہیں تو بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جتنی بھی ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں ان میں کچھ ترجیحات بہرحال قائم ہیں. اگر فرض کر لیجئے کہ آپ کے گرد و پیش میں جن لوگوں کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے، یا کوئی غریب آدمی آپ کے سامنے آ گیا ہے، اور اس کی ایسی ضرورت ہے کہ اس کو ناگزیر ضرورت کہا جاتا ہے، تو آپ وہ ضرورت پوری کر دیں، اللہ آپ کو حج کا ثواب دے گا. پھر اس آدمی کی ضرورت کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ عبادت میں تو آپ کا اصل جذبہ ہے، لیکن یہاں ایک ایسا مسئلہ سامنے آ گیا جس کا انسانیت سے تعلق ہے. تو اس طرح کے موقعوں پر اللہ آپ کا حج بھی قبول کرے گا اور یہیں بیٹھے ہوئے قبول کرے گا.
حج تو نامی ارادے کا ہے،
نامی ارادے کا.
جیسا بھی ایک کالر اور ہیں لائن پر. السلام علیکم.
السلام علیکم. میں احمد بول رہا ہوں. میں اس عابد زمزم کے مطابق سوال کرنا تھا.
جی فرمائیے.
یہ سوال ہے کہ عابد زمزم کا ذکر ہے کہ حضرت اسماعیل نے اپنی ہیلیا رگڑی تھی تو پانی نکل آیا زمین سے، تو کیا اس بارے میں قرآن میں کوئی ایویڈینس ہے؟
جی اچھا. اوکے جناب. جاوید صاحب ایک سوال ان صاحب نے کیا تھا، مختصر سا اس کا جواب میرے خیال میں آپ دیجئے، کہ ان کی بہن اور اس کا بچہ ان کے ساتھ رہتے ہیں، وہ قربانی کر کے اس کی کھال اس کو دینا چاہتے ہیں، اس پر کوئی اعتراض تو نہیں ہوتا؟
جی بالکل کوئی اعتراض نہیں ہوتا. یعنی یہ پتہ نہیں معلوم لوگوں کو کیوں یہ خیال ہوتا ہے کہ اعزہ اقربہ کوئی چیز نہیں دی جا سکتی. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے وما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، یعنی آپ جو بھی اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، اور قربانی ظاہر بات ہے کہ ایک دوسرے پہلو سے انفاق ہے، تو آپ اس کو اپنے والدین پر کیجئے، اپنے اقربا اور اعزہ پر کیجئے، سب سے پہلے وہی حقدار ہیں. ہمارے لیے جو تین بنیادی نیکیاں بیان کی گئی ہیں، بلکہ ساری نیکیاں اور سارے خیر کے کام ان تین چیزوں پر مبنی ہیں، ان میں ایک عدل ہے، دوسرے احسان ہے، اور تیسرے اعزہ و اقربا کو دینا ہے. یعنی اللہ نے آپ کو دے رکھا ہوا تھا، آپ انہیں دیں. ان کی بہر ان کے پاس ہے، وہ ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہے جہاں وہ مستحق ہو گئی ہیں، تو وہ اپنی زکات بھی ان کو دے سکتے ہیں، وہ قربانی کی کھال بھی ان کو دے سکتے ہیں، وہ کوئی اور انفاق کرے تو وہ بھی ان پر کر سکتے ہیں، اللہ اس کو قبول کرے گا.
جیسا ایک سوال یہ انہوں نے کیا تھا کہ مکہ کے حرم میں اور مدینہ کے حرم میں، مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا بہت ثواب بیان ہوئے، لاکھ ثواب اور 50,000 نمازوں کا ثواب، اس کی اصل نوعیت کیا ہے؟ اور کیا یہ کچھ وہ نہیں ہے پریولیج ان لوگوں کو جو وہاں رہتے ہیں، اور یہاں جو رہتے ہیں ان کو یہ حاصل نہیں ہے؟
دیکھیے بات یہ تو آفاقی لوگوں کے لیے ہے، یعنی وہ لوگ جو سفر کر کے وہاں جائیں اور حرم میں نماز پڑھنے کے ارادے سے جائیں، تو ان کے لیے اللہ نے یہ اجر رکھا. یہ تو بلکہ ہے ہی ہم لوگوں کے لیے، یعنی ہم لوگ جو اہتمام کر کے وہاں جاتے ہیں، باقی وہ لوگ تو حرم میں نماز پڑھتے رہتے ہیں اور ان کی نماز بالکل عام نمازوں کی طرح،
یہ ان کے بارے میں ہے ہی نہیں،
ان کے بارے میں ہے ہی نہیں، یہ آفاقی لوگوں کے لیے ہے. اور قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں الگ الگ معاملہ رکھا ہے. جیسے میں نے ابھی حوالہ دیا آپ کو کہ حج تمتع جس کو کہا جاتا ہے، ایک ہی سفر میں حج و عمرہ جمع کرنا، اس کی ان کو اجازت نہیں دی، کیونکہ یہ رعایت اصل میں یہاں کے لوگوں کے لیے ہونی چاہیے، وہ تو ہر سال حج کر سکتے ہیں، تو اس وجہ سے کوئی وجہ نہیں کہ ان کے لیے یہ معاملہ کیا جائے.
جیسا ایک کال اور لے لیں. السلام علیکم.
السلام علیکم
جناب.
میں جاوید فاروقی بول رہا ہوں کراچی سے.
جی حضور.
یہ جاوید صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے.
جی فرمائیے.
یہ ابھی انہوں نے بتایا کہ جب حج میں جاتے ہیں تو ایک عمرہ کرنا چاہیے،
جی
زیادہ نہیں، تو میرا سوال یہ کہ اگر جیسے حج نہیں ہو رہا ہے، خالی عمرہ کی نیت سے گئے ہیں،
جی
اور اس صورت میں بھی یہی لاگو ہوتی ہے شاید کہ ایک ہی عمرہ کر کے واپس آ جائیں، یا اس وقت ایک دو تین کر سکتے ہیں؟
یہ پوچھ لیتے ہیں جاوید صاحب. جیسا پچھلے سوالوں میں ایک سوال یہ باقی ہے کہ آپ یہ جو آپ نے تو استعمال نہیں کی یہ اصطلاح، لیکن یہ جو دم شکر اور دم کفارہ کی اصطلاح ہے، اس کی وضاحت اگرچہ آپ نے کر دی ہے، لیکن یہ آپ نے اپنی کتاب میں اس کا حوالہ ایسے ہی دیا ہے؟
میں نے اپنی کتاب میں تو یہ اصطلاحات،
کیونکہ انہوں نے آپ کی تحریر کے حوالے سے بات کی،
میں نے کہا کہ اس کی وضاحت آپ کر دیں. اصطلاحات بالکل استعمال نہیں کی، بس یہ سادگی سے یہ بات بتائی ہے، اور اصطلاحات میں زیادہ الجھنا بھی نہیں چاہیے کہ جب آپ کو اللہ نے ایک رعایت دی، آپ اس نے اس سے فائدہ اٹھایا، تو اس فائدے کا جرمانہ آپ ادا کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے جس کو دم کفارہ کہا جاتا ہے، آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے حج میں یا عمرے میں، تو اس میں بعض صورتوں میں آپ ایک قربانی دے کے اس کا کفارہ ادا کرتے ہیں. اس کو بھی قرآن نے بیان کر دیا، یعنی ایک جگہ یہ بتا دیا ہے کہ اگر کسی کو بال منڈوانے پڑ گئے مثال کے طور پر، یعنی حج کے کسی طے شدہ مناسک کی خلاف ورزی کرنی پڑ گئی ہے کسی مجبوری میں، تو اس میں کہا کہ پھر آپ ایک قربانی دے دیجیے.
جیسا یہ جو آخری سوال انہوں نے کیا کہ کیا حج اور عمرہ تو اکٹھا نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم صرف عمرے کے لیے جائیں تو پھر تب ایک سے زیادہ کر لیں؟
نہیں، ہر صورت میں ایک ہی. جب آپ عمرہ کرنے گئے ہیں تو آپ ایک بڑی عبادت کرنے گئے ہیں، آپ عمرہ کیجئے، اس کے بعد حرم میں جتنے دن آپ کو موقع ملے آپ نماز پڑھیے، آپ طواف کیجئے. عمرہ آپ نے کر لیا، آپ عمرے سے فارغ ہو گئے.
ایک اور عبادت بھی جیسا جو مشروع معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صرف طواف کی نیت کر کے طواف کر لیں، یہ تو روا ہے نا، یہ تو ٹھیک ہے،
طواف کر سکتے ہیں. بالکل
طواف کرنے کی اجازت ہے، لیکن پورا عمرہ جو ہے وہ ایک سفر میں ایک ہی کرنا.
عمرہ میں ظاہر آپ احرام باندھیں گے، آپ بال منڈوائیں گے، وہ ایک پوری کی پوری عبادت ہے، وہ آپ نے کر لی، بس آپ فارغ ہو گئے اس سے، اور اس عبادت کو اسی اہتمام سے ہونا چاہیے. آپ بار بار جب یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں تو آخر اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے نا. کیا صحابہ کرام نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کئی دن وہاں موجود رہے, ایسا کیا ہے؟ اگر یہ کوئی نیکی کا کام ہوتا تو وہ بھی ضرور کرتے. سیدہ عائشہ کو جو عمرہ کرایا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا عمرہ رہ گیا تھا ان کے ایام کی وجہ سے, تو ان کی بڑی خواہش تھی کہ وہ عمرہ کر کے جائیں. تب رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی کو ان کے ساتھ بھیجا اور مسجد تنیم سے انہوں نے عمرہ کیا, جس کو مسجد عائشہ بھی کہا جاتا ہے.
جیسا ایک کالر اور ہیں ان کی بات سنتے ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم جی, میں بشرا بول رہی ہوں لاہور سے.
جی
میرا سوال یہ تھا کہ اگر قربانی دے رہی ہوں تو وہ گھر پہ بکرے لا کے ذبح کرانے ضروری ہیں یا بچھر پہ بھی ہو سکتے ہیں؟
جی اچھا, جیسا پہلے والے سوالوں میں دو سوال اور نظر آ رہے ہیں مجھے. ایک, سر منڈوانا ضروری ہے کیا؟ کیا کم بال بھی منڈوا سکتے ہیں یا ترشوا سکتے ہیں؟
دو صورتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ حلق کرائیے, حلق کا مطلب ہے کہ پورا سر منڈوا دیجیے,
شیو کرنا.
میں اس کے بارے میں بھی عرض کر دوں کہ یہ اصل میں قدیم ترین زمانے سے نظر کی علامت رہے ہیں. چنانچہ تورات میں بھی ذکر آتا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو معبد کی نظر کر دیتے تھے تو ان کے بال نہیں پھر منڈے جاتے تھے, جب نظر کی مدت پوری ہو جاتی تھی تو پھر ان کے بال منڈے جاتے تھے. تو بال منڈوا کے گویا آپ نظر کی ایک علامت کے طور پر اپنا سر اس طرح آپ منڈوا دیتے ہیں. یہ نظارت کی علامت ہے یا نظر کی علامت ہے. تو اس کے لیے دو طریقے لوگوں کی سہولت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کر دیے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ حلق کرائیے یعنی پورا سر منڈوا دیجئے, اور دوسرا طریقہ یہ کہ اگر آپ کسی وجہ سے سر نہیں منڈوانا چاہتے اور اس کی فضیلت ہے یعنی یہ بہتر ہے, لیکن اگر نہیں منڈوانا چاہتے تو جائز ہے کہ آپ قصر کرا دیں. قصر کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے بال ترشوا دیے جائیں, یہ جو ایک انگلی کے برابر یا اس طرح, یہ عورتوں کے لیے ہے. مردوں کو تو بہرحال باقاعدہ طریقے سے قصر کروانا چاہیے,
پراپر ہیئر کٹ,
تھوڑے تھوڑے بال جیسے ہم حجامت بنواتے ہیں بال منڈوا دیں.
جیسے ویسے ایک شیو کے اندر ایک مسئلہ ہے آج کل, جو بہت ساری بیماریاں پھیلتی ہیں وہ شیو کرنے سے ہوتا ہے. کیا یہ جو پورے سر کو صاف کرنا ہے اس کے لیے اگر کچھ وہ آلات استعمال کر لیے جائیں جس میں مثلا وہ بلیڈ یا ریزر والی بات نہ ہو اور بہت کلوز شیو کی طرح سے جیسے مشین کا انداز ہوتا ہے وہ اختیار کر لیا جائے تو وہ میڈیکلی بہت بہتر ہو جاتا ہے, آپ کی کیا رائے ہے؟
نہیں کوئی حرج کی بات نہیں اس میں,
اس سے وہ بال منڈوانا ہے,
اصل میں بال منڈوانے مقصود ہیں, اس کے لیے کوئی خاص اوزار نہیں تجویز کیے گئے. آپ بال منڈوا دیں پورے کے پورے,
کیونکہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر کہ اس میں تو میں
جی اب تو
کافی مسائل پیدا ہو
جاتے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنے طور پر کوئی اس طرح کا اہتمام کر کے جائیں اور خود ہی حجامت بنا لیں, لیکن اگر کسی مشین سے بھی کرا دیں
ٹھیک
اور پوری طرح بال موڑ دیا جائے تو یہ
تو وہ ادا. اور یہ بات کہ وہ بہرحال بہتر ہے, قرآن کے الفاظ ایسے آئے
سارے بال منڈوا دینے
وہ بہتر, وہ زیادہ بہتر.
اصل میں سارے بال منڈوا دینا یہ مشروع کیا گیا ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو اس طرح سے منڈوائیں یا کسی اور چیز سے منڈوائیں, اس کی کوئی پابندی نہیں لگائی.
ایک کال اور لیتے ہیں جناب. السلام علیکم.
ہلو
جی حضور.
یہ میرا رامدی صاحب سے ذرا سوال ہے.
جی فرمائیے.
ابھی جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہے وہ حج کے پیسے کسی اور کو دے دیں تو حج کا ثواب اسے مل جائے گا, تو پانچ چیزیں فرض کی گئی تھی, نماز, روزہ, زکوۃ, حج اور جہاد. ٹھیک ہے, اس میں سے پھر یہ ہے کہ کوئی کہہ دے تم میری جگہ نماز پڑھ لو مجھے ثواب مل جائے, کیا ایسے ہوتا ہے گا؟ کیوں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں یہ بیٹھ کر کے بغیر کسی؟
نہیں میرے خیال میں انہوں نے اس طرح نہیں کہا, جاوید صاحب کی بات آپ شاید صحیح طرح سمجھے نہیں, انہوں نے کچھ اور کہا تھا. اچھا جناب جاوید صاحب, یہ ایک سوال زمزم کے بارے میں آیا. زمزم کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. مشہور یہ ہے کہ حضرت حاجرہ کے پاس حضرت اسماعیل تھے, وہاں ان کی ایڑیاں رگڑنے سے وہ پانی جاری ہو گیا تھا. کیا یہ قرآن میں بیان ہے اور نہیں تو اس کی حقیقت کیا ہے؟
یہ قرآن میں بیان نہیں ہوا, یہ روایتوں میں یہ بات بیان ہوئی ہے, اور روایتوں میں بھی ایسا نہیں ہے کہ بہت مستند روایتوں میں یہ بات بیان ہوئی ہے, عام طور پر لوگوں میں اس کی شہرت ہو گئی ہے. قرآن میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے, بالکل زمزمات میں بھی ایسا کوئی ذکر نہیں ہے. زمزم کا کنواں پرانے زمانے سے یہاں رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اذن اور حکم ہی سے ظاہر ہے کہ یہیں حرم بنایا گیا ہے, اور معلوم یہی ہوتا ہے کہ چونکہ یہ پرانا کنواں ہے یا چشمہ ہے تو اس کے کنارے ہی کو پسند کیا گیا کہ اس کے ساتھ حرم بنا دیا جائے یا بیت اللہ کو آباد کر دیا جائے.
اس کی کوئی دینی حیثیت نہیں ہے,
ظاہر ہے کہ چونکہ زمزم کا کنواں وہاں ہے یعنی حرم کے اندر ہے, اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پانی کے بعد فضائل بھی بیان کیے ہیں اور بڑے اہتمام سے وہ پانی پیا بھی ہے, اور وہ اللہ کے گھر کا ایک ہدیہ بھی بن جاتا ہے, تو اس لحاظ سے اس کی ایک حیثیت ہے یقیناً ہے, وہ اللہ کے گھر کا تحفہ ہے اور ہم وہ پانی بہت اہتمام کے ساتھ پیتے ہیں.
ایک کال اور لیتے ہیں جناب. میں ناظرین آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سوال کر سکتے ہیں, ہم اعتراض کر سکتے ہیں, ہم اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم تہذیب کے دائرے میں اچھے الفاظ کے ساتھ وہ بات کریں. ہم سخت سے سخت بات بھی کر سکتے ہیں لیکن بہرحال ہمیں بات جو ہے وہ تہذیب کے دائرے میں کرنی چاہیے. السلام علیکم.
ہلو
جی, سوال کیجیے جناب. آپ اپنا سوال کیجئے.
ہلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں حمدی صاحب سے سوال یہ تھا
جی,
یہ پچھلے سال ہم گئے تھے حج پہ,
جی جی,
تو وہ ہم تقریباً اروز ایک عمرہ کرتے تھے
جی.
ابھی حمدی صاحب نے یہ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے جو ہم نے کیا تھا وہ محنت ضائع گئی.
اچھا, پوچھ لیتے ہیں جی, یہ آپ کی محنت کا کیا بنا؟ جی صاحب, یہ بتائیے کہ یہ جو دس روز پہلے سے روایت ہے ہمارے یہاں کہ ناخن نہیں ترشواتے, بال نہیں کٹواتے, اور وہ حاجیوں کے اقتداء میں ایک خاص طرح کا, ہمارے یہاں کچھ روایتوں میں ذکر بھی آتا ہے اس کا, یہ کیا سنت ہے, واجب ہے, نفل ہے, کیا حقیقت ہے؟
سنت تو یہ بالکل نہیں ہے. سیدہ ام سلمہ کی ایک روایت میں یہ بات بیان ہوئی ہے, لیکن اس کو عام طور پر ائمہ نے قبول نہیں کیا, چنانچہ امام ابو حنیفہ بھی اس کو قبول نہیں کرتے. میں بھی جہاں تک تحقیق کر سکا ہوں, میرا بھی نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ چیز اس طریقے سے ثابت نہیں ہے, اور اس کی بنیاد پر کوئی عمل نہیں اختیار کرنا چاہیے. تاہم جو لوگ اس روایت کی بنیاد پر, یہ سیدہ ام سلمہ کی روایت ہے, سعید بن مسیب وغیرہ سے آئی ہے, بڑے جلیل القدر لوگوں سے, اور ان کا اپنا عمل بھی چونکہ اس کے خلاف تھا, تو اس وجہ سے کچھ اضطراب اس کے بارے میں پیدا ہو گیا, اور اس وجہ سے ائمہ نے اس کو قبول نہیں کیا. کسی آدمی کو اطمینان ہو تو وہ کر سکتا ہے, یہ میرا اطمینان اس پر نہیں ہو سکا, اور احناف بھی اس کو نہیں مانتے.
جیسا وہ سوال آپ نے سنا ان صاحب کا کہ عمرے وہ تو بہت زیادہ کر چکے ہیں, تو اب ان کی محنت کا کیا ہوگا؟
یہی بات یہ جی, آدمی کو جتنا علم تھا اس کے مطابق اس نے اپنی نیت سے اللہ کی عبادت کی, اللہ اس کو اجر دے گا. وہ جو ہم نے اس سے پہلے بھی ایک سوال کا جواب دیا تھا, تو وہ بھی یہی بات تھی کہ اس آدمی نے حج کی نیت کی, اب حج ہی کرنا چاہتا ہے, کوئی بڑی غیر معمولی ضرورت اس کی سامنے آ گئی, تو اصل تو نیت ہے آدمی کی, اس نیت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو اجر دیں گے. تو یہ بات ہے جو سمجھ لینی چاہیے کہ انہوں نے بھی نیت کے ساتھ ایک کام کیا. اب ان کے علم میں اگر ایک بات آئی ہے, ان کو اس پہ اطمینان ہے. میں نے تو اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے, اور علم کی دنیا میں اپنی بات دلیل سے بیان کر دینی چاہیے. آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اس سے اختلاف کریں. ہمارے بہت سے علماء اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ ایک سفر میں 19 عمرے کر لیں, 20 عمرے کر لیں. مجھے تو خود اس سے سابقہ پیش آیا کہ بعض بزرگوں نے مجھ سے پوچھا جب میں حج کے لیے گیا ہوا تھا کہ جی اب تو سر کے اوپر کوئی چیز منڈوانے کی رہنے گی, اب کیا کریں؟ تو میں نے ان کو توجہ دلائی کہ جب آپ نے غلط کام کیا تو اس کا یہ نتیجہ بھی نکل آیا تھا. یعنی اللہ کے پیغمبر نے کیا طریقہ اختیار کیا, صحابہ اکرام نے کیا طریقہ اختیار کیا, وہ ہم نے بتا دیا ہے. اگر اس پر کسی کا اطمینان ہو گیا تو اچھی بات ہے, اور اگر وہ خیال کرتا ہے کہ نہیں مجھے تو جس طرح کے عام علماء کہتے ہیں اسی طرح عمرے پر عمرہ کرنا چاہیے, تو پھر وہ اپنے علم کی بنیاد پر کر رہا ہے. اور اس سے پہلے اگر کسی آدمی نے کیا ہے تو امید ہے کہ اللہ اسے اجر دے گا, اس لیے کہ جو علم اس کو تھا اس کے لحاظ سے اس نے عبادت کی. آپ کی نیت, آپ کا ارادہ کیا, اس کو دیکھیے کتنی خوبصورتی کے ساتھ قرآن نے واضح کیا ہے کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ تقویٰ منکم. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کے گوشت اور خون نہیں پہنچتا, وہ تقویٰ پہنچتا ہے جو تمہارے دل میں پیدا ہوتا ہے. یہی میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا کہ جب ایک آدمی نے یہ خیال کر کے کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا, کتنی آرزو ہوتی ہے آدمی کے دل میں حج پہ جانے کی, اور حج ایک فرض عبادت ہے, اس کو محسوس ہوا کہ اس کے سامنے اس کے کسی بھائی کی ناگزیر ضرورت آ گئی ہے, کوئی بیمار ہو گیا ہے, کسی آدمی کی تعلیم کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے, تو اس نے نیت کر لی تھی, اللہ کو وہ تقویٰ پہنچتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ امید ہے کہ اس کے اس عمل کو قبول فرمائے گا.
ایک کال اور لیتے ہیں جناب. السلام علیکم.
السلام علیکم جی.
جی حضور,
میرا سوال تھا, ابھی بات ہو رہی تھی عمرے کے بارے میں.
جی جی.
تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر اتنی دور سے آدمی جاتا ہے
جی,
فرض کریں پاکستان سے کسی اور جگہ سے اتنے پیسے خرچ کر کے جاتا ہے, تو آیا کہ اس کو فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے؟
جی, فائدہ کیوں نہ اٹھایا جی صاحب آپ کی کچھ؟
بات یہ ہے کہ وہی فائدہ اٹھانا چاہیے جو اللہ کے پیغمبر نے موضوع سمجھا ہے. ہمیں تو حضور کے طریقے کی پیروی کرنی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ دین عبادات کے معاملے میں تو سر تسر پیغمبر کے طریقے کا نام ہے, ہمیں اپنی طرف سے اس میں کسی اجتہاد کا حق نہیں ہے. جو بات اللہ کے پیغمبر نے کی, جو عمل صحابہ کرام کا رہا, زیادہ سے زیادہ اس کی پیروی کرنی چاہیے. تو آپ اگر اتنے پیسے خرچ کر کے گئے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ وقت کے لیے حرم میں بیٹھیے, آپ نماز پڑھیے. اس عبادت گاہ میں تو نماز کا بھی بہت اجر ہے آپ کو, لیکن آپ نے حج کر لیا, آپ نے عمرہ کر لیا, یہ اللہ کے پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو گیا. میں اسی کو صحیح سمجھتا ہوں, اور یہی سلف صالحین کا موقف بھی رہا ہے اس معاملے.
یعنی عبادت کے معاملے میں ہم کو قریب ترین کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رہیں اس طریقے کے
آخری درجے میں. یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ جانیں کہ اللہ کے پیغمبر کا طریقہ کیا تھا, اور بس اسی پر رہنا چاہیے. اس لیے کہ اس معاملے میں ادنا درجے میں بھی اگر کوئی انحراف کیا جائے تو اس سے بہت خرابیاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے.
جیسا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مختصراً, یہ پروگرام اسی طرح باتیں کرتے کرتے ختم نہ ہو جائے کہیں, بہت مختصر اگر بیچ میں کوئی کال آ گئی تو اور بات ہے, کہ یہ جو حج کے مناسک ہیں جس میں ہم طواف کرتے ہیں، جس میں ہم حج اسود کا استلام کرتے ہیں، چھوتے ہیں، چومتے ہیں اس کو، اسی طرح سے ہم رمی جمار کرتے ہیں، ہم کنکریاں مارتے ہیں، ہم مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں، وقوف عرفات ہوتا ہے. اگر آپ مختصراً ان کی علامتی حیثیت واضح کر دیں کہ یہ کن چیزوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں.
میں نے ایک اصولی بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ پورا کا پورا حج دراصل جہاد کو یا اللہ کی راہ میں اپنی نظر پیش کرنے کو سمبلائز کرتا ہے. شیطان کے خلاف جنگ ہے جس کو علامتوں کی زبان میں آپ بیان کرتے ہیں، تمثیل کی صورت میں وہ آپ بیان کرتے ہیں. میں محض سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ کچھ حقائق کو آپ ڈرامیٹائز کر دیتے ہیں، اس کی ایک تمثیل کی صورت ہو جاتی ہے. اور یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ تمثیلات در حقیقت یاد دہانی کو قائم رکھنے کا بڑا غیر معمولی ذریعہ ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں اس میں؟ یعنی آپ احرام باندھتے ہیں. احرام کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا کے لذائذ سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، آپ نے ایک انصرا لباس پہن لیا ہے، اپنے اوپر کچھ زائد پابندیاں عائد کر کے آپ ایک مجاہد کے طریقے پہ نکل کھڑے ہوئے ہیں. کس وجہ سے نکلے ہیں؟ اللہ نے آپ کو بلایا ہے. چنانچہ یہ وجہ ہے کہ حج کا ترانہ یہی ہے کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، یعنی میں حاضر ہوں پروردگار، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ساری نعمت ساری بادشاہی تیری ہے، میں حاضر ہوں. یہ کہتے ہوئے آپ جاتے ہیں. اس کے بعد آپ جا کے کیا کرتے ہیں؟ آپ جا کے اگر حج کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو منا میں قیام پذیر ہو جاتے ہیں. یعنی آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، آپ منا میں قیام پذیر ہو گئے. جا کے یوں سمجھ لیجئے کہ میدان جنگ سے پہلے آپ نے بڑا پڑاؤ ڈال دیا. جہاں سے آپ نے جنگ کرنی ہے وہاں پہ آپ نے جس طرح کے فوجیں میدان میں اترتی ہیں تو وہاں ڈیرے ڈال دیے جاتے ہیں، تو آپ نے ڈیرے ڈال دیے. اگلے دن آپ عرفات جاتے ہیں. عرفات کو حج کے لوگوں کی کثرت کی وجہ سے معبد کا قائم مقام بنا دیا گیا ہے. یعنی بیت اللہ میں چونکہ جا کے یہ ممکن نہیں کہ سارے لوگ اس طرح سے اکٹھے ہو کے دعا کریں، تو ایک بڑے میدان کا انتخاب کر کے اسے اس کا قائم مقام بنا دیا گیا. وہاں آپ جاتے ہیں، وہاں آپ اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں. گویا آپ ایک میدان میں اترنے والے ہیں، شیطان کے خلاف جنگ کے میدان میں اترنے والے ہیں. تو جیسے فوجیں لڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں، ایسے ہی دعا کرتے ہیں. یہ دعا کر کے آپ واپس آتے ہیں اور دیکھیے اس میں تمام نمازیں قصر ہو جاتی ہیں، پھر ان کو جمع کر کے پڑھا جاتا ہے. یہ اجازت اصل ہمیں جنگ کے لیے دی گئی ہے، تو یہ بھی اسی اظہار کا حصہ ہے تاکہ وہ یاد رہے. مزدلفہ راستے کا پڑاؤ ہے. جیسے ایک فوج آتی ہے تو راستے میں اگر رات پڑ گئی ہے تو وہاں آپ پڑاؤ کر لیتے ہیں، وہاں بھی آپ اسی طریقے سے نمازیں جمع کر کے پڑھتے ہیں، قصر کر کے پڑھتے ہیں. پھر آپ منا میں واپس آتے ہیں اور آپ دیکھیے کہ آنے کے فوراً بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جا کے پھر رمی کرتے ہیں. رمی کا مطلب یہ کہ علامتی طور پر آپ نے شیطان پہ سنگ باری کر دی ہے. پھر آپ اپنی جان کی نظر پیش کرنے کی علامت کے طور پر قربانی کرتے ہیں. جیسے ہی قربانی ہو جاتی ہے تو نظر کی علامت کے طور پر سر مڑواتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ بیت اللہ کے طواف کے لیے آتے ہیں. طواف کیا ہے؟ نظر کے پھیرے ہیں. یعنی یہ قدیم روایت رہی تھی کہ جب کسی کو قربان کرنا ہوتا تھا تو اسے معبد کے سامنے پھیرے دلائے جاتے تھے. یہ بھی اپنے آپ کو پیش کرنے کی علامت ہے. حجر اسود کا جو استلام ہے اس میں حجر اسود کو یمین اللہ قرار دیا گیا ہے، گویا علامتی طور پر اللہ کا ہاتھ. تو آپ اس ہاتھ کو چوم کر اپنے عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ پروردگار، میں نے تیری عبادت، تیری بندگی کا عہد کیا ہے، میں اس عہد پر قائم ہوں اور میں اس کو وفا کرنے کی پوری کوشش کروں.
صاحب اس پر میں آپ سے اور بات کرتا ہوں، ایک کالر کی بات سن لوں. السلام علیکم.
ہیلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جناب.
میں خواجہ نوید بول رہا ہوں جی، ملتان سے.
جی سر.
میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آج مفتی اعظم سعودی عرب نے جو فتویٰ دیا ہے کہ آپ ریمی جو ہے وہ 13 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں،
جی جی،
تو اس بارے میں جاوید صاحب کیا فرماتے ہیں؟ کیا یہ مناسی کے حج کے گزرنے کے بعد بھی ہم ریمی کر سکتے ہیں؟
جی.
کیا یہ صحیح ہے یا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
جی ضرور، جاوید صاحب سے ہم یہ بات کرتے ہیں لیکن کچھ وقفے کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ملے گا. خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں حج اسپیشل پروگرام. جاوید احمد غامدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کے سوالوں پر مبنی. ایک کالر اور ہیں لائن پر، ان کی بات سنتے ہیں. وعلیکم السلام جناب.
جی میں عمار امتیاز بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے.
جی سر.
علامہ جاوید احمد غامدی صاحب کا پروگرام کیونکہ میں تھوڑا سا لیٹ دیکھ رہا تھا،
جی،
تو اس میں مجھے پوچھنا یہ تھا کہ انہوں نے حج تمتع کے بارے میں بتایا کہ اگر حج اور عمرہ ایک ہی سفر میں کر لیں،
جی،
تو اس میں پھر وہ جو ہے وہاں پر قربانی دی جاتی ہے،
جی،
ایک کفارہ کے طور پر.
جی.
اچھا اب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جو حج کی قربانی انہوں نے کہا کہ لوگ نہیں دے پاتے، وہ حج کی قربانی کیا ہے؟ اور جو حضرت اسماعیل نے جو حضرت ابراہیم وہ جو ہے ان کی ایگزامپل کے وہ جو قربانی دی تھی اس کا اور حج کی قربانی میں کیا فرق ہے؟
اچھا ویسے تو یہ جاوید صاحب نے بات تفصیل سے کر دی تھی لیکن اگر موقع ملے گا تو میں یہ بات جاوید صاحب سے پوچھ لوں گا. جاوید صاحب آپ وہ صاحب خفا ہو گئے تھے آپ کے جواب پر، لیکن اس میں ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی. کہ جس شخص نے کسی ایک انسانی ضرورت کے تحت ایمرجنسی کے تحت اپنی جمع پونجی حج والی دے دی کسی کو, تو ظاہر ہے اس کی ایک استطاعت پیدا ہوئی تھی, وہ ختم ہو گئی. اب اس سے حج کا جو فرض ہونا ہے وہ پھر پیدا ہو جائے گا نا اگر اس کی استطاعت پھر مہیا ہو گئی, یعنی اس کے پاس پیسے آ گئے. یعنی اگرچہ اس کو ہم یہ کہیں گے اس کا ارادہ تھا, اللہ نے حج لکھ لیا اس کا, لیکن وہ جو اگر فرض ہونے کے اعتبار سے تو کل اس کے پاس استطاعت پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کی میں چاہتا ہوں آپ کچھ بتا دیں.
اس کو ضرور حج کرنا چاہیے. حج ایک بڑی غیر معمولی عبادت ہے, اور عبادات کے معاملے میں یہی رویہ ہونا چاہیے کہ آپ کو جب جب موقع ملے آپ ضرور عبادت کریں. حج ہم پر فرض کیا گیا ہے. زندگی میں جب موقع ملے تو آدمی کو حج کرنا چاہیے. وہ ایک خاص صورتحال ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا, اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں, کیونکہ ہماری عام قومی تربیت اچھی نہیں ہوئی, ہم دین کو کچھ دلائل سے سمجھنا ہم نے سیکھا نہیں ہے, اور عام طور پر فتویٰ دینے کا طریقہ ہمارے یہاں اختیار کیا جاتا ہے, خاص فقہی ذہن بن چکا ہوا ہے. دین کی پوری حکمت کو سامنے رکھ کے ہم بہت کم دین کو سمجھتے سیکھتے ہیں, اس لیے لوگ کچھ خفا بھی ہو جاتے ہیں. اس کا کوئی برا نہیں ماننا چاہیے, اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اب دیکھیے مثال کے طور پر ایک آدمی پورا عزم کر کے نکلا, جہاز ڈوب گیا, کوئی رستے میں رکاوٹ پیش آ گئی, اس کو اسی موقع پر قربانی دے کے احرام کھولنا پڑ گیا. یہ ساری وہ صورتیں ہیں جو آدمی کو پیش آ سکتے ہیں. ایسی ایک صورت یہ ہے کہ اس کے سامنے اپنے ایک بھائی کی غیر معمولی ضرورت آ گئی, اس نے اس کو پورا کر دیا, اللہ اجر دے گا. اگر موقع نہیں ملا تو امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تقوی کو قبول کرے گا, اس کے دل کے ارادے کو قبول کرے گا. لیکن اگر دوبارہ اس کے پاس استطاعت پیدا ہو گئی ہے تو اسے ضرور حج کرنا چاہیے.
یعنی آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کا حج ادا ہو گیا اور اپنی طرف سے سمجھے وہ کہ اب اس کی ضرورت باقی نہیں.
یعنی اگر اس کو دوبارہ موقع نہیں ملا تو وہ توقع کر سکتا ہے کہ اللہ اسے اجر عطا فرمائے.
جیسا صاحب, یہ 13 تاریخ کو, یعنی ذیقات کی صورت ذوالحجہ کی 13 تاریخ کو, یہ اب انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ رمی جمار کرنے کی توثیق کر دیں. فتویٰ وہاں کے مقامی علماء نے سعودی عرب کے دیا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟
یہ بات تو خود قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے کہ آپ مینا میں 2 دن قیام کریں یا 3 دن کریں. تو اگر آپ 3 دن قیام کریں گے تو آپ پھر 3rd دن بھی رمی کریں گے. یعنی جب مینا میں آپ قیام کرتے ہیں تو آپ روزانہ رمی کرتے ہیں. اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ کی رمی رہ گئی ہے تو آپ 3rd دن بھی کر سکتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ 3 دن تو اللہ تعالیٰ نے خود مشروع کر دیے. یہ بتا دیا قرآن مجید نے کہ جس آدمی نے یہ ارادہ کیا کہ وہاں قیام 2 دن کرے گا اس کو بھی اللہ قبول فرماتے ہیں, اور اگر وہ 1 دن مزید بڑھا دے تو اس کو بھی قبول فرمائیں گے. تو یہ مینا میں قیام کے ایام ہیں, یعنی 11, 12, 13, یہ اس میں قیام کے ایام ہیں. ان تمام ایام میں رمی ہوگی اور کی جا سکتی ہے.
سب ایک کال اور لیتے ہیں پھر کچھ اور بات کریں گے آپ سے.
السلام علیکم.
جی
جی, میرا سوال حج بدل کے بارے میں ہے
غازی
صاحب سے.
جی فرمائیے.
میری والدہ کا 2 سال پہلے انتقال ہوا ہے.
جی,
اور اس وقت بھی مطلب آخری منٹ پہ بھی اگر ہم اس سے پوچھ رہے تھے کہ امی, تو مستقل یہی کہتی تھی کہ میں بیت اللہ جا رہی ہوں. اور لبیک کہتے رہے, ان کا مطلب انتقال ہوا ہے, تو ان کا میں چاہ رہی تھی کہ میں ان کا حج بدل کروں, لیکن میرے شوہر کا کہنا یہ ہے کہ حج بدل کانسیپٹ ہمارے اسلام میں نہیں ہے. اگر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مثال ضرور قائم کرتے. مطلب ان کو اور کوئی اعتراض نہیں ہے اس معاملے میں, لیکن یہ کہتے ہیں کہ حجاج کا حق مانا ہے کیونکہ ہم اپنا حج ادا کر چکے ہیں.
صحیح.
تو اس بارے میں اگر آپ مجھے جواب, اور رامدی صاحب سے کہیے گا کہ ان کی وجہ سے ہماری نالج میں بہت اضافہ ہوتا ہے, اللہ ان کا جزائے خیر ادا کرے.
شکریہ جی. ویسا ان خاتون کو آپ کیا کہیں گے؟
یہ بات یہ ہے کہ ان کی والدہ کی حج کرنے کی انتہائی خواہش تھی, وہ لبیک کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئیں. اللہ ان کے اس اجر کو قائم رکھے گا اور ان کو حج کا ضرور اجر دے گا, اس لیے کہ جب اتنا ارادہ ہو اور کوئی معنی پیش آ جائے اور نہ کر سکیں تو اس کا اللہ اجر دیتا ہے. یہ بات خود قرآن مجید کے اشارات سے بھی واضح ہوتی ہے. یہ اپنی ماں کے اس خواہش کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتی ہیں. حضور سے ایک خاتون نے پوچھا تھا تو آپ نے کہا کہ کر لو, کوئی حرج کی بات نہیں, تو یہ چلی جائے حج کر لیں, اس کا اجر ان کو تو یقیناً مل جائے گا. ان کی والدہ کے لیے ان کے ارادے کی وجہ سے پہلے ہی اجر قائم ہو چکا. یہ جب نیکی اور خیر کریں گی, اور ظاہر ہے کہ والدہ نے ان کی تربیت کی ہے, تو یہ چیز بھی ان کے لیے باعث اجر بنے گی. تو حضور نے یہی جواب دیا تھا. بلکہ ایک بچے کے بارے میں پوچھا ایک خاتون نے, اس نے اپنا بچہ کندھے پر اٹھایا ہوا تھا, اس نے کہا کہ میں اسے حج کرا دوں, اس پر تو فرض بھی نہیں تھا. آپ نے کہا کرا دو لیکن اجر تمہیں ملے گا. تو اصل میں ان کو تو اجر مل جائے گا ہر حال میں. ان کا اپنی ماں کی خواہش کو پایا تکمیل تک پہنچانا ایک بڑا سچا اور اچھا جذبہ ہے, تو اس کے تحت یہ کر لیا.
یعنی جس کی حضور کے قول مبارک سے وہ تصویب بھی ہوگی.
جی تصویب بھی ہوگی,
حضور نے اجازت دی اس کی.
باقی ان کے اجر کا تعلق ان کی نیت سے ہے, ان کے ارادے سے ہے, اور وہ انہوں نے بتا دیا کہ وہ اس نیت اور ارادے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں. اس لیے توقع
یعنی یہ کر لیں تو بہت اچھا ہے, اگر یہ نہ کریں تو ان کی والدہ کو تو حج مل
جی ثواب پہنچے. وہ تو ظاہر بات ہے کہ پورا ارادہ کر کے وہ لبیک کہتی ہوئی دنیا سے رخصت ہوئی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی کہ اگر کسی آدمی نے احرام باندھ لیا, ارادہ کر لیا, پھر اس کی موت واقع ہو گئی تو یہ کہا ہے نا کہ پھر اس کو انہی کپڑوں میں دفن کر دیا جائے اور اسے خوشبو بھی نہ لگائی جائے, اور یہ بشارت دی کہ وہ قیامت میں لبیک لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا. تو یہ بڑی بشارت کی چیز ہے. ان کی والدہ کی تو نیت موجود تھی, تو قرآن مجید نے اس کو اصول کے طور پر واضح کر دیا ہے کہ یہ خیال نہ کیا کرو کہ جو رسم تم نے ادا کرنی ہے وہ اصل ہے, وہ تو ادا کرنی ہے کیونکہ وہ دین کا ایک حصہ ہے اور اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے, لیکن جو چیز خدا کو پہنچتی ہے وہ تمہارا تقویٰ ہے. تو یہ اپنا تقویٰ اپنی والدہ کو منتقل نہیں کر سکتی, ان کی والدہ کا تقویٰ یہ اللہ کے ہاں باعث اجر بنے گا. البتہ ان کا حج کرنا ان کے جذبات کی تسکین کا باعث بھی بنے گا, ان کے لیے باعث اجر یقیناً ہوگا, اور ان کی والدہ کے لیے بھی اس لحاظ سے باعث اجر ہو جائے گا کہ انہوں نے ان کی اتنی اچھی تربیت کی کہ یہ ایک نیکی کا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں.
السلام علیکم.
ہلو
جی السلام علیکم.
جی السلام علیکم, یہ جاوید صاحب سے بات کرنی تھی.
جی آپ فرمائیے, وہ بات آپ کی سن رہے ہیں.
جی جی, یہ جس طرح سے حج کے دوران دو نمازیں ساتھ ملا کے پڑھی جاتی ہیں نا, تو اس طرح کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بہت ہی ایمرجنسی ہو یا کوئی ایسی پرابلم ہو تو ہم دو نمازیں ساتھ ملا کے پڑھ سکتے ہیں, یا یہ صرف حج کے دوران ہی یہ ہو سکتا ہے؟
قرآن مجید میں جمع اور قصر کی اجازت اصل میں دی گئی تھی جنگ کے معاملے میں, یعنی جب خطرے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے, نماز پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے تو آپ جمع کر سکتے ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علت پر قیاس کرتے ہوئے اسے سفروں پر بھی شامل کر دیا, چنانچہ حج کے موقع پر بھی اصل میں چونکہ جہاد کو سمبلائز کیا جاتا ہے تو نمازیں جمع بھی کی جاتی ہیں, قصر بھی کی جاتی ہیں, رکعتیں دو بھی ہو جاتی ہیں اور جمع بھی کر لی جاتی ہیں. یہی آپ سفر میں کر سکتے ہیں. سفر میں بھی اصل میں آپا دھاپی کی ایک نوعیت ہوتی ہے, یہ چیز جس جگہ بھی پیدا ہو جائے وہاں نمازیں جمع بھی ہو سکتی ہیں اور ان کو قصر بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ عام زندگی میں بھی ایسا کر سکتی ہیں, یہ حج کے ساتھ خاص نہیں ہے.
جمع کرنے کا بھی کوئی طریقہ حضور سے ہمیں معلوم ہوتا جاتا؟
جی, ظہر اور عصر کو جمع کیا جائے گا اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا جائے گا, دونوں صورت ہم جمع کر سکتے ہیں. یعنی ظہر کے وقت میں عصر بھی پڑھ لیں اور عصر کے وقت تک ظہر کو مؤخر کر کے ساتھ پڑھ لیں, اسی طرح مغرب کے وقت میں عشاء پڑھ لیں اور مغرب کو مؤخر کر کے عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں. حالات کے لحاظ سے یہ دونوں کام کیے جا سکتے ہیں اور یہ نمازیں ادا نمازیں سمجھی جائیں گی.
جیسے آپ سے جو بات میں خاص طور سے پوچھنا چاہ رہا تھا, اور آپ نے بڑی مختصر بڑی دلنشین انداز میں جو مناسک کا ذکر کیا ہے اس کی تھوڑی سی بات میں چاہتا ہوں ہم اپنے پروگرام کے خاتمے تک کرتے چلے جائیں. مثال کے طور پر کہ یہ جو استلام ہے, آپ ذرا اس کی پھر وضاحت کر دیجئے کہ ہم یہ طواف شروع کرتے ہوئے خاص طرح سے اشارہ کرتے ہیں یا اس کو چھونے کی کوشش کرتے ہیں یا چومتے ہیں جو حجر اسود ہے, اس کی حقیقت کیا ہے اور اس میں حضور سے ایک دعا بھی ثابت ہے, تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں.
دیکھیے نا, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حجر اسود کیا ہے. یہ جہاں تک مختلف آرا ہے اس کے بارے میں, میں جہاں تک تحقیق کر سکا ہوں, میرے نزدیک اس میں ان محققین کی رائے زیادہ صحیح ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ پرانی تعمیر کا ایک بچا ہوا پتھر ہے. چنانچہ جب سیدنا ابراہیم نے اسے دوبارہ تعمیر کیا تو اس بچے ہوئے پتھر کو کونے میں علامت کے طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے نصب کر دیا. اس کو یمین اللہ, اللہ کا ہاتھ قرار دے دیا گیا. یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جاتے ہیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اصل میں ایک عہد باندھا ہوا ہے. اسلام کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ ایک عہد اور میثاق ہے. ہم نے اپنی آزادانہ مرضی سے اللہ کی اطاعت قبول کی ہے اور اللہ کو اپنا پروردگار مانا ہے, تو یہ ایک گویا ان ریٹن میثاق یا عہد ہے جس میں آپ بندھے ہوئے ہیں. جب آپ بیت اللہ میں جاتے ہیں تو اس عہد کی آخری انتہا کو پورا کرتے ہیں, یعنی اپنی جان دینے کی نظر کو علامتوں میں بیان کرتے ہیں. اور وہ عہد ہے کیا؟ وہ عہد یہ ہے کہ شیطان کے خلاف برسر جنگ رہیں گے, اس کو دشمن سمجھیں گے اور کبھی اس کی چالوں میں نہیں آئیں گے. حج اسی کو بالکل آخری درجے میں سمبلائز کرتا ہے. تو اس موقع پر جب آپ طواف شروع کرتے ہیں, یعنی نظر کرنے کے لیے پھیرے لیتے ہیں, تو اس کی ابتدا آپ اللہ تعالیٰ کے علامتی طور پر اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کرتے ہیں. اس کی جو قدیم زمانے میں صورتیں تھیں انہی کو بیان کر دیا گیا. یعنی اگر آپ کو موقع ہے تو آپ دونوں ہاتھ اوپر رکھ دیتے ہیں اور اس کو چوم بھی لیتے ہیں. یہی پرانا طریقہ بھی تھا, یعنی جب کبھی عہد کرتے تھے جس کو بیعت کہتے ہیں تو اس طرح ہاتھ میں ہاتھ دے کے ہاتھ کو چوم بھی لیتے تھے. اگر اس کا موقع نہیں ہے تو آپ محض ہاتھ لگا دیتے ہیں, وہ ایک علامت بن جاتی ہے. اس کا بھی موقع نہیں ہے, آپ کسی حربے سے کسی نیزے سے اشارہ کر لیتے ہیں, کسی چھڑی سے اشارہ کر دیتے ہیں, تو وہ بھی گویا اس کی علامت بن جائے گی. تو یہ ایک علامتی اظہار ہے اللہ کے ساتھ عہد کا. چنانچہ جو حضور سے دعا اس موقع پر معصور ہے اس میں بھی وفام بعہدک کے الفاظ آئے, یعنی ایمانم بکا و وفام بعہدک, پروردگار میں تیرے ایمان کی تجدید کے لیے آیا ہوں, میں تیرے عہد کو پورا کرنے کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہوں. تو یہ عہد کا ایفا ہے جس کی علامت ہے. میں بار بار یہ لفظ جو علامت بول رہا ہوں اس کو سمجھ لینا چاہیے. اسی وجہ سے لوگ بعض اوقات یہ سمجھ نہیں پاتے کہ حج میں ہم کیا کر رہے ہیں, یعنی یہاں سے اٹھے وہاں چلے گئے, احرام باندھ لیا, کنکر مار دیے, یہ کیا چیز ہے. یہ اصل میں علامتوں کی زبان میں شیطان کے خلاف جنگ, خدا سے اپنے عہد کی تجدید, توحید پر اپنے محکم ایمان کا اظہار ہے.
جیسا ایک کالر اور انتظار کر رہے ہیں ہمارا. السلام علیکم.
جی السلام علیکم.
یو سر سوال کیجیے.
جی میں ڈاکٹر امین بات کر رہا ہوں.
جی ڈاکٹر.
جی سر, سر یہ بات جو انہوں نے جوید صاحب نے کی ہے کہ ہم حج کی جگہ جیسے غریب آدمی ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی پڑھنے کے لیے کسی کا تعین کی مدد کر سکتے ہیں, حج کا سواب مل جائے گا, تو کیا ہم اس میں جیسے قربانی کی جب ہم بھاگے دوڑے پھرتے ہیں تو قربانی کے لیے بھی ہم کسی غریب کی یا بیمار کی یا تعلیم کے لیے کر سکتے ہیں اور اس کا سواب اتنا مل جائے گا؟ قرآن اور حدیث اور رسول نے کیا اس کے متعلق حکم دیا؟
جی صاحب سے اس پر کمنٹ لیتے ہیں.
جی پہلے تو بات کو درست کر لینا چاہیے, یعنی آپ کو قربانی کے موقع پہ قربانی کرنی چاہیے, حج کے موقع پہ حج کرنا چاہیے, عمرے کے موقع پہ عمرہ کرنا چاہیے, یعنی یہ عبادات ہیں اور ان میں سے جو عبادات فرض کی گئی ہیں ان کو آدمی کو انجام دینا چاہیے. قربانی تو میرے نزدیک نفل عبادت ہے, لیکن وہ بھی ایک بڑی عظیم عبادت ہے, اس کو کبھی کم تر نہیں سمجھنا چاہیے. جو صورتحال تھی جس پر میں نے یہ بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کے سامنے ایک ضرورت آ گئی. ویسے تو ضرورتیں ساری دنیا کی پڑی ہوئی ہیں اور آپ ان کو پورا نہیں کر سکتے, لیکن آپ کے سامنے ایک ضرورت آ گئی, آپ کا کوئی عزیز, آپ کا قریبی, آپ کا ہمسایہ کسی مشکل میں مبتلا ہو گیا, کسی کے لیے بیماری کی ایسی صورت پیدا ہو گئی اور اس موقع کے اوپر آپ نے محسوس کیا کہ میں اس کو ترجیح دے دیتا ہوں, تو آپ کا یہ ترجیح دینا امید ہے قبولیت کا باعث بن جائے گا.
یعنی معمول
کا معاملہ نہیں ہے اور نہ میں نے ایسی بات کہی.
اور یہ جو عبادات ہیں ان کو آپ روپے پیسے میں یا اس کی قدر کو اس پیمانے سے ماپ بھی نہیں سکتے.
یہ اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار ہے, اس لیے ان کو بڑی اہمیت دینی چاہیے. یعنی جس طرح سے بندوں کی ضروریات کو پورا کرنا بڑی اہمیت رکھتا ہے, اسی طرح اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کے اظہار کی علامتیں بھی غیر معمولی اہمیت رکھتی ہیں. لیکن یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ کے سامنے کسی آدمی کو آگ لگ جائے تو آپ توڑ کر بجھانے کے لیے فوراً آگے بڑھیں گے, تو بعض اوقات انسانی جان کی قدر و قیمت کے لحاظ سے ترجیحات تبدیل ہو جاتی ہیں, یعنی آپ کے سامنے ایک چیز آ گئی. اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ساری دنیا کی ضروریات کے آپ مکلف نہیں ٹھہرائے گئے. آپ کے گرد و پیش میں, آپ کے ماحول میں, آپ کے اجزاء اقربا میں, آپ کے ہمسائے میں اگر کسی انسانی ضرورت کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایسی ہے کہ وہ آپ ہی کے پیسوں سے پوری ہو سکتی ہے, تو پھر اس کو ترجیح دینا یہی صحیح دینی رویہ.
اور اس صورت میں جبکہ آپ اس کا پکا ارادہ رکھتے ہوں.
جی آپ اس کا ارادہ رکھتے تھے, آپ نکلنا چاہتے تھے حج کے لیے, عمرے کے لیے جانا چاہتے تھے, یہ راستے میں یہ بات آ گئی آپ کے ساتھ.
السلام علیکم. ہیلو.
ہلو.
جی السلام علیکم.
السلام علیکم جی. میرا نام وقار ہے جی, کراچی سے بول رہا ہوں.
جناب فرمائیے.
مجھے جاوید صاحب سے سوال کرنا ہے.
جی فرمائیے.
میرا سوال یہ ہے جی کہ اگر ایک آدمی ایک دفعہ حج کر چکا ہے
جی
اور وہ فائنینشلی افورڈ کر سکتا ہے
جی,
تو حج اور بار بار کرے یا دوسروں کو حج کرائے وہ بہتر ہے؟
صحیح جاوید صاحب, یہ بھی وہی ایک طرح کا سوال ہے.
حج اس پر فرض تھا, اس نے اپنا فرض پورا کر دیا, اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ دوسروں کے لیے راستہ کھلا رہنا چاہیے. جب آپ بار بار جائیں گے تو اس کے نتیجے میں دوسرے لوگوں کے لیے تنگی پیدا ہوگی. اب تو حکومت بھی بعض اوقات پابندی لگاتی ہے, سعودی حکومت بھی بعض اوقات کہتی ہے کہ 5 سال کے لیے آپ نہ آئیے یا اس سے زیادہ عرصے کے لیے نہ آئیے. تو آپ نے جب حج کر لیا اس کے بعد عبادت کے فرض سے آپ سبکدوش ہو گئے, اب کوشش کیجیے کہ آپ کچھ دوسرے کاموں کو ترجیح دیں, یعنی اللہ کے بندوں کی مدد کریں اور جو ضروریات آپ کے گرد و پیش میں لوگوں کی ہو ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں, بہتر یہ ہے. تاہم اگر کوئی آدمی حج کا شوق رکھتا ہے اور وہ حج کر لیتا ہے تو کر سکتا ہے, فرض کے بعد نفل حج کر سکتا ہے, عمرہ بار بار کر سکتا ہے. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب آپ نے ایک عبادت ایک بار کر لی, دو مرتبہ کر لی, تو اب آپ دوسری ضروریات کو ترجیح دیں.
جیسا بھی یہ سوال اس لیے بھی پیدا ہوتا ہے کہ حج تو ایک بڑی چیز ہے اور اس کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, عمرہ کرنے کا رواج اور زیادہ ہے, رمضان میں عمرہ کیا جاتا ہے. ایک تو آپ یہ بتائیے کہ رمضان میں عمرے کی کیا خاص حیثیت, دوسری یہ کہ اس میں لوگ عموماً بہت اپنے ہاں یہ ترغیب پاتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں لوگ جاتے ہیں. پھر وہی بات سامنے آتی ہے کہ بھئی اس امت میں بہت غربت ہے اور اتنے مسائل ہیں تو اتنے اخراجات اس پر اٹھ جاتے ہیں, یہ کچھ مجھے تو ٹھیک نہیں لگتا. آپ کی کیا رائے؟
میرے خیال کے مطابق تو یہی کرنا چاہیے کہ آپ نے ایک حج کر لیا, آپ نے ایک عمرہ بھی کر لیا, اس طرح گویا آپ نے اللہ کی عبادت کا حق تو پورا کر دیا. اب اگر پھر بھی آدمی کے پاس کچھ زائد روپیہ اور وہ کبھی چلا جاتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن عام طور پر اس کو معمول بنانے کی بجائے پھر دوسری ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے. یعنی بندوں کے جو حقوق آپ پر عائد ہوتے ہیں وہ بھی بڑے غیر معمولی ہیں, اور وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو نظر انداز کر دیں. اس میں ایک توازن ہونا چاہیے. اصل میں ہمارا دین ایک خاص توازن پر آپ کی شخصیت کو قائم کرتا ہے, یعنی اللہ کے حقوق بھی پوری طرح ادا ہوں اور بندوں کے حقوق بھی پوری طرح ادا ہوں. تو جب آپ نے اللہ کا حق ادا کر دیا, عبادت کا جو آپ کے اوپر فرض عائد ہوتا تھا وہ آپ نے پورا کر دیا, تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اب آپ دوسری چیزوں کو ترجیح دیں. اللہ کی راہ میں انفاق بھی عبادت ہے, یعنی جب آپ غریبوں پر خرچ کرتے ہیں, مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں, اپنے معاشرے کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں, تو اس کو آپ کوئی دنیوی کام نہ سمجھیے. یہ بہت بڑی چیز ہے. اور آپ کو بھی سورہ بقرہ کے آخر میں دیکھیے کہ اس کے کیا فضائل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. یہ بتایا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں انفاق کرنا یا غریبوں پر خرچ کرنا, ان کی ضروریات پوری کرنا, یہ تمہارے دل کی جمعیت کا باعث بنتا ہے, یہ تمہاری روح کی پاکیزگی کا باعث بنتا ہے. اس کا بے پناہ اجر بیان کیا گیا ہے. اس کو بڑی تمثیلوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یہ تو گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے ایک بیج بو دیا جس کے اوپر بالیاں نکلیں گی اور جس میں پھر دانے پڑیں گے, اور اللہ کے یہاں اس کا اجر 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے. بڑی فضیلت اس کی بیان ہوئی ہے. اور یہ بتایا کہ اگر اللہ کی راہ میں پاکیزہ مال خرچ کیا جائے گا تو یہ بڑے اجر کا باعث بنے گا. تو اصل میں یہ دو عبادتوں میں تقابل ہے. اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا بھی عبادت ہے اور حج و عمرہ کرنا بھی عبادت ہے. ہر چیز کو جی جگہ پر رکھ کر صحیح توازن کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے.
جی صاحب, ایک کالر اور ہیں, ان کی بات سنتے ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم
جناب.
پشاور سے ظفر بول رہا ہوں سر.
جی سر.
اچھا ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے.
جی.
یہ حج جو ہے وہ تو اجتماعی عبادت ہے.
جی.
اور حج ہر کسی پہ فرض تو ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ صاحب استطاعت ہو.
جی.
تو ہم اسے ملکی سطح پہ لیں تو پاکستان چونکہ آلریڈی قرض دار ہے 38 ارب ڈالر کا.
جی جی.
تو اس طرح یہ پوری قوم قرض دار ہے, تو کیا ہم لوگ صاحب استطاعت بنتے ہیں؟
یہ بھی ایک دلچسپ سوال ہے سر.
دیکھیے, یہ بات یہ ہے کہ یہ عبادت جو ہے یہ فرد کو کرنی ہے اور اس کے بعد اس کو اجتماعی صورت دی گئی ہے. یہ بالکل ایسے جیسے نماز ہے. نماز فرد فرد پر الگ سے فرض کی گئی ہے, لیکن اس میں حسن یہ پیدا کر دیا گیا کہ آپ اسے باجماعت ادا کرتے ہیں. تو اس وجہ سے اس میں جس استطاعت کا ذکر ہے وہ انفرادی استطاعت ہے آپ کی, ورنہ تو کبھی بھی آپ اللہ کی یہ عبادت نہیں کریں گے. سارے ہی مسلمان ممالک پھر اطمینان کے ساتھ حج کا فریضہ ختم کر کے بیت اللہ کو تالا لگا دیں گے. تو یہ صحیح اسلوب نہیں ہے. آپ کی انفرادی استطاعت ہے, وہ اگر ہے تو حج آپ پر فرض ہے, وہ آپ کو عبادت کے طور پر کرنا چاہیے. باقی اجتماعیت کا رنگ اس کو اس لیے دیا گیا ہے کہ جب اتنے لوگ جمع ہوں گے تو پھر ان کے اندر اسلام کا مزاج یہی ہے کہ ایک نظم پیدا کر دیا جائے. وہ نظم حج کا خطبہ دے کر اور ایک امام مقرر کر کے پیدا کر دیا جاتا ہے.
جیسا اب پروگرام کے ہم خاتمے کی طرف بڑھ رہے ہیں, ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے صحیح, جس کے بارے میں آپ نے ہمیں بتایا نہیں کہ وہ صحیح کیا چیز ہے جو ہم پھیرے لگاتے ہیں صفا مروہ کے درمیان.
در حقیقت مروہ وہ جگہ ہے جہاں سیدنا اسماعیل کی قربانی ہوئی ہے. یعنی صحیح تحقیق کے مطابق مروہ ہی وہ مقام ہے. اس کے پاس قربانی کا واقعہ پیش آیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول کر لیا, اور اس کے بعد ایک میڑا ذبح کر کے سیدنا ابراہیم نے یہ عظیم یادگار قائم کر دی. تو یہ گویا معبد کے سامنے پھیرے دینے کا عمل ہے, جس کو صحیح کی صورت میں, یہ بھی طواف ہے. قرآن نے اس کے لیے یہی لفظ استعمال کیا ہے. عام طور پر اگر آپ بائبل کو پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب قربانی کا کوئی جانور لایا جاتا تھا تو معبد کے سامنے اس کو پھیرے دیے جاتے تھے. تو معبد کے پھیرے لیے جاتے ہیں اور پھر معبد کے سامنے گویا قربانی کو پھیرایا جاتا ہے. تو یہ صفا اور مروہ کے درمیان ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کے گئے ہیں. بلکہ بائبل سے جو تصویر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ صفا کے پاس انہوں نے اپنے کچھ خادموں کو کھڑا کیا ہے, وہاں سے اسماعیل کو لے کے وہ مروہ کے پار گئے ہیں, اور وہاں جا کے یہ واقعہ سارا پیش آیا.
جاوید صاحب, میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جواب دیے, اور اس دوران میں گفتگو کے بہت ساری باتیں بتائیں جو حج ادا کرنے والوں کے لیے اور حج کی عبادت کو دیکھنے والوں کے لیے اور ارادہ کرنے والوں کے لیے بہت مفید ہیں. ہمیں امید ہے ناظرین کہ اس پروگرام سے آپ نے کچھ دین کو اور سمجھا ہوگا, اور غامدی صاحب کی صحبت میں ہم نے جو کچھ سیکھا ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے. پھر بھی کچھ سوالات رہ گئے ہوں گے مجھے اس کا اندازہ ہے, اور کچھ کوتاہیاں بھی ہم سے ہو گئی ہوں گی. ایک پروگرام اتوار کے روز بھی ہوتا ہے غامدی صاحب کے ساتھ لائیو. آپ کے کچھ سوال اگر حج قربانی کے بارے میں باقی رہ گئے ہیں تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس پہ ہمیں کال کر لیجئے. لائیو وتھ جاوید احمد غامدی ہر اتوار کو 12:10 پہ وہ پروگرام ہوتا ہے, اور 12:15 اس کے اندر سوالوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. ناظرین محترم, اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. حج اسپیشل کے اس خاص پروگرام میں میں غامدی صاحب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ کا کہ آپ نے اس پروگرام میں ہمارے لیے سوالات کیے. خدا حافظ.